سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باہر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باہر اپنا,
پھر بارے دیگر اپنا کتنا قسم کی غلامی سے رہو رسوا تو کر لے ایسے ناکارا تو پھر بارے دیگر اپنا چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا
سوا تیرے نہیں ہے کوئی
حبیبی میرے مرشد محبوب سیدی حسین الدین محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف دلہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔
Yeah.
اپنے اعمال
دنیا سے نفرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے نفرت، مال سے نفرت، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے، غفلت کی زندگی سے نفرت، دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا. بس جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے، غفلت کا باعث بنے، اس سے تو نفرت مانگی ہے. باقی جو دنیا اللہ نے دی ہے، بیوی بچے، مال دولت وغیرہ، اس کی قدر کرے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنا چاہیے. جب بھی کبھی کوئی پریشانی کی بات ہو، کوئی غم آئے، تو ہمیشہ یہ سوچے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اور چھوٹ جانے والی ہے، اور یہاں کا غم بھی عارضی ہے، چھوٹ جانے والا ہے. ہر وقت ایک فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. یہی ایک غم پال لینا تمام غموں کو ہلاک کر دیتا ہے، تمام غموں کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غم پال لینا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. ہاں، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دنیا میں بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ کچھ مشکل آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. یہ سب عارضی زیر و بم ہے، 19-20 معاملہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک دن یہ معاملہ بالکل عارضی جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ شروع ہو جائے گا. بس دنیا میں ایک فکر رکھنی ہے، ایک جستجو رکھنی ہے، ایک غم پالنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ہر دم اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر وقت جہاں بھی ہوں کہیں بے چین رہنا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو. اور ہمارے مرشد قطب زمان شیخ العلماء شیخ الحدیث ترجمان اکابر رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو، اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ سے اور گناہوں سے بچنے سے. تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو گناہ سے بچنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ بقدر تحمل، بقدر استعداد، میانہ روی سے اعتدال کے ساتھ کرتے رہنا ہے. دین ہمارا دین حنیف ہے، جس کا مطلب ہے اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے، خرچ ہو تو اعتدال، اور عبادت ہو تو اعتدال، اور اسی طرح معاملات ہوں تو اعتدال. دین ہمارا اعتدال ہی اعتدال ہے. لہذا تو کام کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، کہ جن کاموں کو، جن ناجائز خواہشات پر عمل کا تقاضا پیدا ہو، اس تقاضے کو کچل دینا، اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا. اعمال تکلیفیہ کہتے ہیں ان کو، اعمال تکلیفیہ، کہ ان تکلیفیہ، تکلیف دینے والا، نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو جبر کر کے اس کو بجا لانا، یہ اللہ کے راستے کا تیز ترین طریقہ ہے. آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. اپنی ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنے کا انعام بہت ہی زبردست خدا تعالیٰ نے دیا ہے، خصوصاً آپ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. اسی طرح ہر گناہ کے تقاضے سے بچنے پر خدا تعالیٰ کے راستے میں بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے. تو تقوی کو اختیار کرنا، یعنی گناہ سے بچنا، اور اعمال صالحہ کا اہتمام، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تقوی کے انعامات میں سے یہ بھی زبردست انعام ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور نیکی کے نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. معلوم ہوا دونوں راستے اللہ تعالیٰ کا قرب بے انتہا عطا فرماتے ہیں. ایک تو گناہ سے بچنا اور دوسرا نیکی کا کام کرنا. پس گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا عظیم الشان خزانہ لاتا ہے اور نیک اعمال بھی. اسی لیے جو بھی عمل کرو اللہ کی محبت کے حصول کی نیت کرو. تمام بزرگوں نے فرمایا ہے, ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کرے اس میں نیت کیا ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو. بس فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا ناجائز ہے. جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کہ پانی کے بغیر کشتی کا چلنا ممکن نہیں ہے, تو اس لیے دنیا بھی ضروری ہے. لیکن یہی پانی اگر کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. بس ہاتھ میں رکھنا جائز ہے دنیا, جیب میں رکھنا جائز ہے, لیکن دل میں نہ ہو. دل میں تو صرف اللہ ہی کی یاد ہو, اللہ ہی کی محبت ہو. دل جو ہے یہ ایک برتن ہے, اور یہ دل جو ہے بنانے کی چیز ہے. دل بنانے سے دل بن جاتا ہے, لیکن تھوڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے شروع میں. لیکن جب دل بن جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, تو فرمایا کہ بس پھر کام بن جاتا ہے. دل میں اللہ کی محبت آ جاوے تو سب غیر جو ہے جل کر خاک ہو جاتا ہے. تو یہ دو کام کرنے ہیں کہ ایک تو گناہ سے بچنا ہے, خصوصاً بدنگاہی سے بچنا ہے, کیونکہ آج کل یہ فتنہ عام ہو گیا ہے. ایک تو سڑکوں پر بے حیائی, سپر مارکیٹوں میں بے حیائی اور گندی غلیظ کام بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور اسی طرح سے جس شعبے میں بھی جائیے تو بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھے اچھے محلوں میں بھی جو ہے وہ ایسے ماحول پیدا ہو رہے ہیں بے پردگی اور بے حیائی کے. نگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا اور تقوی سے رہنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. لیکن انسان جتنی مشکل اٹھاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں. تو لہٰذا جس قدر مشقت ہوگی نگاہ کی حفاظت میں, گھروں کے اندر کیبل بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل بھی ہیں, اسمارٹ فون ہیں, تو نظر کا بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے خدا تعالیٰ بھی پھر اس مشقت پر انعام بھی اس سے بہت بڑا دیتے ہیں. تو نگاہ کی حفاظت کریں, اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں گے اور آنکھوں کے زنا سے بچ جائیں گے, اور خدا اور رسول کی لعنت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا سے بھی ہم بچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کوئی اعمال پر لعنت کی بد دعا نہیں فرمائی, تو یہ ایسا خبیث فعل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے, بہت ہی غلیظ فعل ہے. اسی طرح زبان کے گناہ ہیں, زبان سے جھوٹ نکل جانا, زبان سے غیبت کر دینا, زبان سے کسی کو طعنا دے دینا, زبان سے خلاف واقعہ بات کرنا, بغیر تصدیق کے بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر تصدیق کے بات کر دیتا ہو, سنی سنائی آگے بڑھا دیتا ہو, اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, جھوٹ بھی بولنے لگ جاتا ہے وہ, اور ویسے بھی سنی سنائی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جھوٹ ترقی پاتا ہے, فروغ پاتا ہے. تو یہ جہاں جہاں جھوٹ جائے گا اس کا بھی گناہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح سے زبان سے اور کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں, فضول باتیں بھی ہو جاتی ہیں, فحش باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اور بے حقیقت باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو زبان کے گناہوں سے بھی خاص طور سے بچنا چاہیے, بہت زیادہ بچنا چاہیے. اسی طرح غصہ بھی زبان سے صادر ہو جاتا ہے, غصہ آتا تو دل میں بھرتا ہے, غضب دل میں ہوتا ہے, غیظ دل کے اندر ہوتا ہے, لیکن زبان سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے زبان کی حفاظت, دل میں تقاضا ہو غصے کا یا بڑا بول دینے کا یا گالی دینے کا یا کچھ کہہ سن دینے کا, لیکن جو اس غصے کو ضبط کر لیتا ہے, حدیث پاک میں من کظم غیظا وہو یقدر علی انفاذہ ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا, کہ جس نے اپنے غصے کو پی گیا جبکہ اس کو اس کے نفاذ کی قدرت ہو, یعنی غصہ وہ جاری بھی کر سکتا تھا, کوئی چھوٹا یا کمزور آدمی تھا اس پر غصے کو جو ہے وہ جاری کر سکتا تھا, مار سکتا تھا, گالی دے سکتا تھا, برا کہہ سکتا تھا, لیکن وہ غصے کو اللہ کے لیے پی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غصے کو نور بنا دیتے ہیں اور اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں. تو اس طرح سے زبان کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، کے کان بھی فحش بات، گانے وغیرہ نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے فوراً اٹھ جانا واجب ہے، پہلے اس کو روکے، دفع کرے. اگر وہ نہیں مانتا، غیبت جاری رکھتا ہے، تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. اور غیبت جو کرتا ہے اس کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے. جو آدمی غیبت کا دفاع نہیں کرتا، خدا تعالیٰ اس پر جو ہے قیامت کے دن اس کا دفاع نہیں کرے گا. اور جو آدمی غیبت کا دفاع کرے گا کہ نہیں بھائی وہ تو ایسے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، تو خدا تعالیٰ پھر اس کو قیامت کے دن اس کا دفاع کرے گا. تو اور ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا. تو یہ بڑی 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 غیبت کی بہت برائیاں ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور منع فرمایا ہے غیبت سے کہ غیبت حرام ہے. تو خاص طور سے غیبت سے بچیں، اور جس جو حال ہو، جو بات ہو، جو اصلی واقعہ ہو، بالکل اس کو اگر کسی کو بیان کرنا ہو تو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کریں. اس میں ایسا نہ ہو کہ غلط الفاظ کے استعمال کرنے سے دوسرے کی برائی سامنے آئے. ہر صورتحال کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا رخ ہوتا ہے، ایک برا رخ ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ برا رخ سامنے آئے، حالانکہ اس کی نیت ایسی نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہے مجرم ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک. اور دوسرے یہ کہ استغفار و توبہ خوب کثرت سے کرتا رہے. اور جس مومن یا مومنہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہو، کسی کی مالی کوتاہی ہو گئی یا بدنی کوتاہی ہو گئی، کسی قسم کا نقصان پہنچ گیا، یا غیبت کی تھی اس کے علم میں آ گئی جس کی غیبت کی ہے، تو اس سے معافی مانگنا بھی واجب ہے، ضروری ہے. اور اگر مال اپنے ذمہ رہ گیا تو وہ ادا کرنا واجب ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس پر ظلم کیا تھا. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس شخص کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. بہت خطرناک بات ہے. لہذا معافی، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو ان سے معافی مانگے، اور اگر کوئی اور گناہ ہو جائے تو اس سے استغفار اور توبہ کرتا رہے، خدا تعالیٰ سے ہر دم معافی مانگتا رہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ راستہ طے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے تو بلا شبہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ایک سیر بھی ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے. اور یہ اللہ کی صحبت کہ مرد جو ہے کسی اللہ والے جس سے مناسبت ہو اس کی صحبت میں جایا کریں پابندی کے ساتھ، اور عورتیں پردے کے ساتھ اس کا آواز سنیں یا اس کا آواز پڑھیں، اور جو ہے خط و کتابت اصلاحی کرنا تاکہ اپنے عیوب جو اپنے اندر سے جا نہیں رہے ان عیوب کی اطلاع کرنا بغیر کسی شرم، بغیر کسی جھجک کے ان کو خط لکھ کر یا میسج کر کے اطلاع کرنا، اور اس کا علاج جو تجویز کیا جاوے اس کو ہمت اور پابندی اور صدق دل سے کرنا. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح دل کے اندر سے جو برائیاں عیوب ہمارے اندر ہیں، عادتیں بری بری ہیں، مثلا کبر ہے، تکبر اور عجب ہے، اور اسی طرح حسد ہے، یا بدنگاہی کا مرض ہے، یا غیبت کا مرض ہے، یا بدگمانی کا مرض ہے. بدگمانی بھی بہت زیادہ خطرناک مرض ہے، اور ہمیشہ بدگمانیوں پر جھگڑے جھگڑے ناچاقیاں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دل میلا رہتا ہے. میلے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی، اللہ کبھی نہیں آ سکتے. لہذا دل کی صفائی کا خوب اہتمام کریں، بدگمانی ہے. اسی طرح حسد ہے، یا کسی سے کینہ ہے، کسی سے بغض ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے کسی مومن سے یا مومنہ سے کلام نہیں کرتا، بات چیت چھوڑ دیتا ہے 3 دن سے زیادہ، تو خدا تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اور جب اللہ تعالیٰ مغفرت عام فرما رہے ہوتے ہیں خصوصی مواقع پر، جیسے شب برات کے موقع پر، یا عید الفطر کی رات کو، یا عرفے والے دن خاص مواقع ہوتے ہیں، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ بے بہا مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، تو ایسے شخص کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے زبان کے گناہ بھی اور دل کے گناہ بھی، کہ دل میں نامحرموں کا خیال لانا، دل میں کسی سے بدگمانی رکھنا، دل میں بڑائی رکھنا، ان سب کی اطلاع کرے. اور اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے آرام سے فرما دیا، آسان ہے، کہ بہشتی زیور کے ساتویں حصے کا مطالعہ بار بار کرتا رہے. اس کے اندر تمام اخلاقی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، تمام عیوب لکھے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے اخلاق بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھے اخلاق کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. تو جس میں کمزوری کمی کوتاہی محسوس ہو اس کو لکھ کے، اسی طرح جو عیوب پائے جائیں، جو برے بری عادتیں اس میں لکھی ہیں بہشتی زیور میں کہ یہ گناہ ہے، تو اگر وہ گناہ کی عادت اپنے اندر پائے تو اس کو لکھے اور اس کا علاج کرے. اس طرح سے دل پاک و صاف ہوتا چلا جائے گا. شروع میں ذرا محنت ہوتی ہے، شروع میں ذرا مشقت ہوتی ہے، دل بھی نہیں لگتا بعض اوقات، لیکن ہمت کے ساتھ یہ سب کام کرتے رہنے سے جب گناہوں سے دل پاک ہونے لگتا ہے تو اس میں نورانیت آ جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر بغیر توبہ کے پھر گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو آدمی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اس کا مٹ جاتا ہے، اس کی جگہ نیک اعمال کا نور آ جاتا ہے. تو اپنے دل کو نورانی بنانا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، پاک و صاف کرنا ہے، تو دل سیاہ نہ ہو جائے ڈرتے رہنا ہے، استغفار و توبہ بھی کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اطلاع اور اتباع تجویزات یہ راستہ ہے. تو بہشتی زیور بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اصلاح اخلاق، وہ بھی بہشتی زیور ہی سے ماخوذ، اس کی تلخیص ہے، خلاصہ ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا. اس میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں اور جو کمی کوتاہی محسوس ہو اس کو اپنے شیخ کو اطلاع کریں، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ مکمل راستہ، ہمارے اختیاری جو راستہ ہے، ہم جو کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائے گا. اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اللہ والا بننا چاہتا ہو تو اس کو تین کام کر لینے چاہیے. ایک تو یہ کہ گناہ چھوڑنے میں خود ہمت کرے، خود ہمت کے بغیر تو دعا بھی کام نہیں کرتی، ہمت کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ اول تو خود ہمت کرے گناہ چھوڑنے کی، دوسرے یہ کہ خود دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، دعا روئے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے گناہوں کی عادت کو چھوڑا دیجیے، اور تیسرا یہ کہ اخص الخواص سے بھی دعا کی درخواست کرے، اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرے. تو تین کام کرنے سے انشاءاللہ تعالی توفیق ہو جائے گی، توفیق توبہ بھی ہو جائے گی، بری عادتوں سے چھٹکارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب دل پاک ہونے لگے گا تو پھر عبادات میں لذت بڑھ جائے گی، نیک اعمال کا شوق بھی بڑھ جائے گا. ایک اللہ کہے گا اخلاص کے ساتھ، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کہے گا تو یوں معلوم ہوگا کہ زمین و آسمان شربت روح افزا سے بھر گئے، اس قدر لذت ہے اللہ کے نام کی. نہ لذت کوچ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، خوشاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. جیسے جیسے دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کی مثال ایسے فرمائی کہ جیسے کوئی آدمی کنواں کھودتا ہے پانی کی تلاش میں، تو کافی گہرائی تک جانے میں اس کو کافی مشقت ہوتی ہے، کہ سوکھی مٹی ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، کنکر ہوتے ہیں، کافی مشقت کے بعد تھوڑی تھوڑی نمی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم گناہ چھوڑتے جائیں گے تو ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ نمی اللہ تعالی کی محبت کی صورت میں ہمیں دکھائی دینے لگے گی، محسوس ہونے لگے گی. پھر اور کھدائی کی جاتی ہے تو پھر اس میں کیچڑ ملا پانی آتا ہے، تو پھر وہ کھودنے والا اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو بس پانی کے بہت قریب پہنچ گئے. اسی طرح اور تھوڑی محنت کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سمجھو کہ کیچڑ ملا پانی، یعنی اللہ تعالی کی محبت کے اثرات کا جو ہے وہ ظہور زیادہ ہو جائے گا، اور وہ گناہوں کے تقاضے مغلوب ہو جائیں گے، اور گناہوں سے نفرت بھی ہو جائے گی. اور پھر جب گناہوں کو مکمل چھوڑ دے گا، دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، تو پھر شفاف پانی آ جاتا ہے مزید تھوڑا کودنے میں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت شفاف ہم کو حاصل ہو جائے گی، خالص محبت اللہ تعالیٰ کی ہم کو عطا ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. پھر تو اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آئے گا کہ کائنات کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہوگا، سجدے میں وہ مزہ آئے گا کہ کروڑوں سلطنتوں کا مزہ بھی اس کے آگے ہیچ ہو جائے گا. اسی طرح سے دنیا کی کوئی لذت اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام برائیوں سے اپنے کو پاک کرنے کی، اور تمام اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاؤ وہ دیو ایک خاص بات یہ بار بار کہتا بھی رہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں سب سے ضروری چیز ہے کہ بری صحبت سے بچنا. جن لوگوں کو دیکھو کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، خصوصاً اسمارٹ فون استعمال کرنے والے، گھروں میں کیبل والے اور بے پردہ پھیرنے والی عورتیں، تو ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے. ورنہ کل بھی میں نے شاید مثال بیان کی تھی، ہمارے حضرت مولانا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو پانی ایک نرم چیز ہے اور لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن پانی اگر لوہے کو لگتا رہے تو ایک دن اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور لوہے کو وہ خراب کر دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کتنا بھی متقی نیک اللہ والا ہو، اگر بری صحبت میں مسلسل بیٹھتا رہے گا تو اس پر بری صحبت کا اثر آ جاتا ہے اور وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. تو بری صحبت سے بہت بچنا چاہیے. جس کو دیکھو کہ وہ جھوٹ کا عادی ہے یا جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، بد نگاہی ہے یا اور کوئی گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص سے بہت دور رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امی نطین شیئا فقال ما هذا یا عبد الله یا عبد الله قلت شیئ نصلحه قال الامر اسرع من ذلك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ میں اور میری ماں مٹی سے کچھ مرمت یا درستی کر رہے تھے، یعنی دیوار یا چھت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز ہے یعنی دیوار جس کو ہم درست کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس سے بھی زیادہ جلد آنے والی ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے خراب ہونے سے موت زیادہ قریب تر ہے، بس اصلاح عمل زیادہ ضروری ہے گھر کی اصلاح اور درستی سے. گھر سے دل لگانا بیکار ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ گھر کی یہ تعمیر ضرورت کے لیے نہ رہی ہوگی بلکہ صرف زینت اور مضبوطی کے لیے ہوگی، ورنہ ضرورت پر تعمیر مضموم نہیں ہے. یعنی جو تعمیر گھر کی تعمیر ضرورت کے لیے کرے آدمی تو وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور جو دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے آدمی تعمیر کرتا ہے تو وہ تعمیر جو ہے وہ بری اور مضموم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین خرچ ہے عمارتوں پر جو نمائش اور ان کو ڈیکوریٹ کرنا اور ان کی زیب و زینت کرنا، یہ بدترین خرچ ہے، ضرورت کے موافق میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، مسواک کی سنتیں. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھیں، یعنی چنگلیاں تو مسواک کے نیچے اور انگوٹھا مسواک کے نیچے اور تین انگلیاں جو باقی بچی ہیں وہ مسواک کے اوپر سے اس کو پکڑ لیں، اور مسواک جو ہے اس میں جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرے، پھر بائیں کرے، پھر سامنے کی طرف کرے، اور اسی طرح سے پہلے اوپر کے دانتوں میں کرے پھر نیچے کے دانتوں میں کرے. اور مسواک اور مواقع پر بھی سنت ہے، اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلا سوتے وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے، سو کر اٹھنے پر بھی مسواک کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد وضو میں الگ سے، اور کھانے سے پہلے مسواک کرنا، کھانے کے بعد بھی مسواک کرنا، اور گھر میں آنے کے بعد مسواک کرنا. بہت سارے مواقع ہیں سنت کے مسواک کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت میں. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. روایت کیا اس کو نسائی نے. دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. روایت کیا اس کو ترمذی نے. اسی لیے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ محدثین کے لیے محدثین سب سے زیادہ قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, باعتبار تقویٰ بھی ہوگا یہ معاملہ. لیکن چونکہ وہ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں تو اس میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے رہتے ہیں, تو اس طرح لاکھوں کے اعتبار سے ان کا درود شریف بڑھ جاتا ہے. تیسری روایت نیز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کیا کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں. روایت کی اس کو نسائی اور دارمین ہے. بس جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جز فرما لیں کہ بغیر جز ہمارا کام بن نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے اور ہمارے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے. وہ خود ہی ہمیں کھینچ لیں, خود ہی ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ کر لیں, تبھی ہم ان کے بن سکتے ہیں. تو اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے, ہم سب کو جز فرما لیجئے اور ارادہ فرما لیجئے کہ ہمیں اپنا بنانا ہے اور ہمیں چھوٹا موٹی ولایت نہیں, ہم آپ سے ولایت صدیقیت کی خط انتہا مانگتے ہیں. اے اللہ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی اور میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو الہ العالمین جز فرما لیجئے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر جز فرما لیجئے اور ہم سب کو ایمان کامل پر اور اسلام کامل پر جینا نصیب فرما دیجئے اور ایمان کامل اور اسلام کامل پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اپنے بزرگوں کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے. اللہ طریق اکابر نصیب فرما دیجئے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب گمراہی کو جاتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی گمراہی سے حفاظت فرما, غلط عقائد سے حفاظت فرما. غلط عقائد کی بڑی محنت کی جا رہی ہے سازشی اور یہود و نصارہ اور سب اسلام دشمن طاقتیں عقائد کو خراب کرنے میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں اور زیادہ تر اس کے جو ذریعہ ہے وہ اسمارٹ فون اور کالج اور یونیورسٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سازشیوں کی سازش میں آگ لگا دیں اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں اور ہمارے عقائد کو اور زیادہ مضبوط اور وحدانیت کو اور زیادہ مضبوط فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نواز دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت پر چلنا محبوب کر دے, مرغوب کر دے. اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا نصیب فرما دے اور اللہ ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما دے, عشق عطا فرما دے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ سنتوں پر عمل کرنا ہے. اے اللہ ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. یہود نصارہ اور ہنود کے طریقوں سے اے اللہ نفرت عطا فرما دے, طبعی نفرت بھی عطا فرما دے, عقلی نفرت بھی عطا فرما دے. ہر گناہ سے نفرت ہم سب کو عطا فرما دے اور ہر نیکی کا ذوق و شوق نصیب فرما دے, اعمال صالحہ کا ذوق و شوق نصیب فرما دے. اور اللہ تمام عبادتوں کو خوب اچھے طریقے سے, خوب احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے, ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. اے اللہ اس طرح جب ہم آپ سے ملاقات ہو ہماری تو اے اللہ ہم پاک و صاف آپ کے حضور حاضر ہوں, سجے سجائے حاضر ہوں, ایمان قوی کے ساتھ حاضر ہوں, اسلام قوی کے ساتھ حاضر ہوں, اس صورت میں حاضر ہوں کہ آپ ہمیں دیکھتے ہی پیار کر لیں. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی ایسا پیار کے قابل بنا دے, ہمارا باطن بھی اپنے پیار کے قابل بنا دے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے جزیل عطا فرما, میرے مشائخ کو درجات قرب بھی انتہا عطا فرما. اللہ میرے پیارے مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور حضرت کے گھر والوں کو بھی اور تمام احباب اور قدام کو بھی، اور ہماری جامعہ کو اللہ خوب دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اس کو خوب خوب وسائل عطا فرما، ضرورت سے زائد عطا فرما، ہر پریشانی غم کو دور فرما اللہ، ہر مسلمان کی پریشانی اور غم کو دور فرما، ہر مسلمان کی تنگی کو دور فرما، اس میں برکت عطا فرما دے اللہ، بے روزگاروں کو آسان حلال ہوگا برکت روزی عطا فرما دے اے اللہ، جن کے رشتے نہیں آئے بچوں کے اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا اللہ والا بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، رحمت کی توفیق نصیب فرما، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قلوب سے غیظ و غضب کو نکال دیں اے اللہ، اور امن و ایمان سے بھر دیں اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہتا ہے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔